السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ اسلام آباد:
منا میں بھگدڑ مچنے سے مرنے والے پاکستانیوں کی تعداد 9 ہو گئی، 200 سے زائد تاحال لاپتہ ہیں۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
اور اسلام آباد سے یہ رپورٹ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے:
پاکستانی وزیر خزانہ کی واشنگٹن میں اعلی امریکی عہدیداروں سے ملاقاتیں، امریکہ کی طرف سے پاکستان کو بے گھر افراد کی بحالی میں تعاون کی پیشکش۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
انٹرنیشنل نیوز: امریکی صدر براک اوباما اور ان کے چینی ہم منصب مل کر اپنے اختلافات طے کرنے کے لیے کام کر کے اپنے تعلقات بہتر بنانے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں۔ خبریں تفصیل کے ساتھ: مکہ مکرمہ کے قریب منا میں مناسک حج کی ادائیگی کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے، جس میں سینکڑوں حجاج ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے، لاپتہ ہونے والے پاکستانی حاجیوں کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ 25 برسوں کے عرصے میں ہونے والے اس مہلک ترین سانحے کے بعد درجنوں پاکستانی اپنے ساتھیوں اور گروپ سے بچھڑ گئے تھے، جنہیں سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانہ اور سعودی عہدیدار تلاش کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی اس رپورٹ میں سنیے۔
کچھ وقت کے لیے جوائن کیا ہے امبیسڈر منظور الحق صاحب نے، پاکستان کے سفیر ہیں سعودی عربیہ کے اندر۔ جی امبیسڈر صاحب، ابھی ہمیں میڈیا سے جو اطلاعات مل رہی ہیں اس میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 7 پاکستانی وہ ہلاک ہوئے ہیں، ان کی کیجولیٹیز ہوئی ہیں اور 300 سے زیادہ لاپتہ ہیں۔ ہمارے سفارت خانے کو اس بارے میں کیا اطلاعات ہیں؟
ہمارے پاس ابھی جو لیٹسٹ ہے، جو رپورٹڈ ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے وہ ہے 8، اور یہ ہے کہ اس کی جو ڈاکومنٹری ایویڈنس آئیڈینٹیفیکیشن اور کنفرمیشن جب تک نہیں ہوگا تو ہم اس کو کنفرم نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ 8 پاکستانیز آر فیئرڈ ڈیڈ۔
ٹھیک ہے،
ہمارے پاس ابھی جو یہ خبر ہے، اور یہ ہے کہ وہ آئیڈینٹیفیکیشن کا پروسیس یہاں پہ جاری ہے۔
ایگزیکٹلی، اور لاپتہ افراد کے بارے میں کچھ آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟
اچھا، جو لاپتہ والی سچویشن ہے وہ اس طرح ہے کہ اس کو ضروری نہیں ہے، اٹ کڈ ناٹ نیسیسریلی بی لنکڈ ٹو دی انسیڈنٹ آف یسٹرڈے۔ یہ جو حج کے دوران جو موومنٹ ہوتی ہے حاجیوں کی،
صحیح،
وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، منا سے عرفات، عرفات سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، مختلف وقتوں میں یہ چلتے ہیں، اور اس میں کبھی کبھی وہ جمرات پہ جہاں پہ وہ پتھر مارتے ہیں وہاں پہ اس میں رش میں کچھ لوگ اپنے خاندانوں سے بچھڑ جاتے ہیں، پھر وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ڈیٹیل دے دیتے ہیں، اس آدمی کی بھی ڈیٹیل دے دیتے ہیں، ہم پھر ان سے رابطہ کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے اکثر مل جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج جو ہمارے مسنگ پاکستانی جو ہمیں ملے ہیں وہ 86 ہیں۔ تو یہ واقعات اس طرح ہوتے رہتے ہیں۔ ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسنگ پاکستانیوں کا ان حادثے سے ضروری طور پر کوئی تعلق ہے۔
پاکستانی سفارت خانے کے باقاعدہ اس میں کوئی انفارمیشن ڈیسک یہاں پہ موجود ہیں یا کوئی ایمرجنسی کانٹیکٹ نمبرز ہیں حجاج کرام کے پاس؟
بالکل بالکل ہے، اور وہ ایمرجنسی کے ہمارے پاس جو نمبر ہیں وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ اچھا، ایک نمبر جو ہے وہ 800-11-666-22۔
ٹھیک ہے،
ایک اور نمبر جو ہم نے یہاں پہ، جو یہاں کیمپ ہے منا کیمپ میں جس کو میں بیٹھا ہوں،
جی جی،
اس کا نمبر ہے 00966-12-527-7537۔
جی، یہ تھی ایک رپورٹ۔ منا میں بھگدڑ مچنے کے نتیجے میں ہلاک اور لاپتہ ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد معلوم کرنے اور یہ جاننے کے لیے کہ متاثرہ خاندانوں کے لیے کیا انتظامات پاکستان کے سفارت خانے نے کیے ہیں، پروگرام جہاں رنگ میں ہمارے ساتھی اسد حسن نے سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر منظور الحق سے گفتگو کی تھی، جس کے کچھ اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اور اب وہ رپورٹ اسلام آباد سے، جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ مکہ مکرمہ کے قریب منا میں مناسک حج کی ادائیگی کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے جو پاکستانی لاپتہ ہو گئے ان کی تلاش ابھی جاری ہے۔ تو لیجیے یہ رپورٹ ناصر محمود کی زبانی۔
پاکستان نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں مناسک حج کے دوران بھگدڑ مچنے سے اب تک اس کے 9 شہریوں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ 17 زخمیوں میں سے 10 کو طبی علاج کے بعد اسپتالوں سے فارغ کیا جا چکا ہے۔ دفتر خارجہ نے ہلاک و زخمی ہونے والے پاکستانی حجاج کی تفصیلات جاری کی، جس کے مطابق مرنے والوں میں 5 خواتین بھی شامل ہیں۔ جمعرات کو منا میں حج کے رکن رمی جمرات، جسے عام طور پر شیطان کو کنکریاں مارنا بھی کہا جاتا ہے، کی ادائیگی کے دوران اچانک بھگدڑ مچ گئی تھی، جس سے 717 افراد ہلاک اور 863 زخمی ہو گئے تھے۔ سرکاری ذرائع ابلاغ کے مطابق تاحال 200 سے زائد حجاج لاپتہ ہیں، جن میں سے بعض سے رابطہ ہو چکا ہے، جبکہ دیگر سے رابطہ کرنے کی کوششیں تاحال جاری ہیں۔ اس سے قبل پاکستان کے ڈائریکٹر حج نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں یہ تعداد 316 بتائی تھی۔ لاپتہ حاجیوں سے رابطے کے علاوہ ہلاک ہونے والوں میں سے پاکستانی حاجیوں کی شناخت کا معاملہ بھی ایک مشکل مرحلہ ہے، اور حکام کے مطابق اس ضمن میں سعودی حکام کے ساتھ مکمل رابطہ رکھتے ہوئے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عہدیدار یہ کہہ چکے ہیں کہ بظاہر اس واقعے کی وجہ حج کے لیے وضع کردہ حفاظتی ہدایات پر حاجیوں کی طرف سے عمل نہ کرنا ہو سکتی ہے، لیکن اس کی مکمل تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ اس سال حج کی ادائیگی کے لیے دنیا بھر سے 20 لاکھ سے زائد مسلمان سعودی عرب میں ہیں، اور منا میں پیش آنے والا واقعہ گزشتہ 25 برسوں کے دوران حج کے موقع پر ہونے والا سب سے ہلاکت خیز واقعہ ہے۔ 1990 میں منا ہی میں بھگدڑ مچنے سے 1400 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سعودی حکام کی طرف سے تاحال جمعرات کو ہونے والے واقعے میں مرنے والوں کی شہریت اور شناخت کے بارے میں تفصیلات باضابطہ طور پر جاری نہیں کی گئی ہیں، لیکن بھارت، انڈونیشیا، مراکش، مصر اور مختلف افریقی ملکوں نے اس میں اپنے شہریوں کی ہلاکت کا بتایا ہے۔ ایران نے اس میں اپنے 131 شہروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ ادھر پاکستانی دفتر خارجہ کے ایک بیان کے مطابق سعودی عرب کے وزیر خارجہ عادل بن احمد الجبیر نے ایک بار پھر کہا ہے کہ ان کی حکومت نے منا کے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ بیان کے مطابق انہوں نے یہ بات پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے گفتگو میں کہی، جنہوں نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ان سے ملاقات کی تھی۔ سعودی وزیر خارجہ نے سرتاج عزیز کو ان اقدام کے بارے میں آگاہ کیا جو مستقبل میں ایسے حادثات سے بچنے کے لیے سعودی حکومت نے کیے ہیں۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 70ویں سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے جمعے کے روز نیو یارک پہنچ گئے۔ وہ اس مہینے کی 30 تاریخ کو اجلاس سے خطاب کریں گے۔ نیو یارک میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران پاکستانی عہدیداروں نے بتایا کہ وزیر اعظم اپنی تقریر میں کشمیر کا تنازع اور بھارت کی جانب سے ورکنگ باؤنڈری پر فائر بندی کی خلاف ورزیوں کا معاملہ بھی اٹھائیں گے۔ تفصیلات نیو یارک سے محمد عاطف کی اس رپورٹ میں۔
پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف جمعہ 25 ستمبر کو نیو یارک پہنچے، جہاں وہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 70ویں سالانہ اجلاس سے 30 ستمبر کو خطاب کریں گے۔ ہفتے کو وزیر اعظم نواز شریف چینی صدر شی جن پنگ کے ساتھ ساؤتھ ساؤتھ تعاون کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ نواز شریف اپنے دورے کے دوران صدر اوباما اور دیگر ممالک کے سربراہوں کے ساتھ ایک امن کانفرنس کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ اتوار کو نواز شریف اقوام متحدہ کی جانب سے طے کیے گئے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز یعنی پائیدار ترقیاتی اہداف کے اجلاس سے خطاب کریں گے۔ ہفتے کی شام نیو یارک میں ایک پریس کانفرنس میں نواز شریف کے دورے کی تفصیلات بتاتے ہوئے سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری اور اقوام متحدہ میں پاکستان کی سفیر ملیہ لودھی نے کہا کہ وزیر اعظم مسئلہ کشمیر اور لائن آف کنٹرول پر بھارتی خلاف ورزیوں کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ ملیہ لودھی نے کہا کہ بھارتی زیر انتظام کشمیر میں کنٹرول لائن سے تھوڑا اندر دیوار بنانے کے بھارتی اقدام پر انہوں نے سیکیورٹی کونسل کے صدر کو خط لکھا ہے
کہ 9 ستمبر کا جو خط تھا وہ ریکارڈ پہ آ جائے، جو اس مہینے جو صدر ہیں سیکیورٹی کونسل کے وہ روس کے سفیر ہیں، تو انہوں نے فوراً اسی دن ریکارڈ پہ ڈال دیا اور اسی دن انہوں نے سرکولیٹ کر لیا 15 ممبر سیکیورٹی کونسل میں۔ سو پہلا تو ہمارا جو آپ کہہ سکتے ہیں مقصد تھا وہ تو پورا ہوا کہ اٹ بیکمز اے میٹر آف ریکارڈ۔ ریکارڈ جب بنتا ہے تو اس کے بیسس پہ پھر ملک پلان کرتا ہے کہ جی اگلا اسٹیپ کیا کرنا ہے۔
بھارت کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے ترجمان وکاس سواروپ نے جمعرات کو صحافیوں کو بتایا تھا کہ پاکستان نے یہ خط حزب المجاہدین کے کمانڈر سید صلاح الدین کی طرف سے دی گئی معلومات پر لکھا ہے اور بھارت موضوع وقت آنے پر اس کا جواب دے گا۔ سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چودھری نے کنٹرول لائن پر دیوار کے قیام کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی قوانین کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ نواز شریف مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں میں بھارت کے اس اقدام کو زیر بحث لائیں گے۔ محمد عاطف، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔
امریکی صدر براک اوباما اور ان کے چینی ہم منصب زی جن پنگ مل کر اپنے اختلافات طے کرنے کے لیے کام کر کے اپنے تعلقات بہتر بنانے کا عزم ظاہر کر رہے ہیں. تفصیلات قمر عباس جعفری سے سنیے.
اس دو روزہ بات چیت کے بعد جو جمعے کو ختم ہوئی, دونوں رہنما دانشورانہ یا تجارتی برتری حاصل کرنے کے لیے سائبر سرقے کی تمام اقسام کو ختم کرنے پر متفق ہو گئے. صدر اوباما کا کہنا تھا
I believe we can expand our cooperation in this area, even as the United States will continue to use all of the tools at our disposal to protect American companies, citizens.
چنانچہ یہ پیش رفت ہوئی ہے, لیکن میں اصرار کروں گا کہ ابھی ہمارا کام ختم نہیں ہوا ہے, اور میں باور کرتا ہوں کہ اس کے باوجود بھی ہم اپنے تعاون کو وسیع کر سکتے ہیں کہ امریکہ اپنی کمپنیوں اور شہریوں اور مفادات کے تحفظ کے لیے تمام دستیاب وسائل کو استعمال کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گا. یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے, اور چینی صدر شی جن پنگ کا کہنا تھا چین تجارتی رازوں کی چوری اور سائبر حملوں کی تمام اقسام کی سختی سے مخالفت کرتا ہے اور اس کے خلاف لڑتا ہے. امریکہ کو اس بارے میں تشویش ہے. ہم ان ذرائع سے اس تشویش کے بارے میں اظہار کر سکتے ہیں جو اس وقت موجود ہیں. چینی کسی بھی اطلاع کے بارے میں جو پہلے سے ہمارے پاس ہو یا آئندہ آئے, امریکی موقف کو سنجیدگی سے لیں گے, اور قانون نافذ کرنے والے عہدیدار ان معاملات میں رابطے رکھیں گے اور مناسب کارروائیاں کریں گے. یہ الفاظ تھے چینی صدر کے. دونوں رہنماؤں نے ماحولیاتی تبدیلی کے مسئلے پر تعاون کا مظاہرہ کیا. صدر اوباما نے کہا کہ ان کے درمیان حقوق انسانی کے موضوع پر بھی صاف صاف تبادلہ خیال ہوا ہے. امریکی صدر نے اس دو روزہ بات چیت کا اختتام ایک سرکاری اشائیے پر کیا, جہاں انہوں نے اپنی دوستی اور دونوں ملکوں کے لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کی کوششوں کے نام ٹوسٹ تجویز کیا. چینی صدر ہفتے کے روز اقوام متحدہ کی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سربراہ کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں, اور صدر اوباما پیر کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اس 17ویں اجلاس سے خطاب کریں گے. قمر عباس جعفری, اردو بی او اے, واشنگٹن.
اور تازہ ترین اطلاعات کے مطابق چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور چین بدعنوانی, منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مدد کے خلاف تعاون میں اضافے پر رضامند ہو گئے ہیں. پوپ فرانسس ہفتے کے روز امریکہ کے اپنے دورے کا آخری مرحلہ فلاڈیلفیا سے شروع کر رہے ہیں, جہاں وہ سینٹ پیٹر اور پال کے کیتھیڈرل چرچ میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کریں گے. پوپ وہاں نیویارک سے پہنچے تھے, جہاں جمعے کے روز انہوں نے اقوام متحدہ میں اجلاس کرنے والے عالمی رہنماؤں سے آب و ہوا کی تبدیلی اور غربت سے مقابلے اور تنازعوں سے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کے تحفظ میں رہنمائی کی اپیل کی. اس کے ساتھ ساتھ حکومتی رہنماؤں کو یہ یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ سب کو وقار کے ساتھ زندگی گزارنے اور ایک خاندان کی تشکیل اور کفالت کے لیے درکار کم سے کم روحانی اور مادی وسائل دستیاب ہو سکیں, جو کسی بھی سماجی ترقی کا بنیادی عنصر ہے. عملی اعتبار سے یہ قطعی کم سے کم کے تین نام ہیں: رہائش, روزگار اور زمین. نیو یارک میں پوپ نے میڈیسن اسکوائر گارڈن کے اسٹیڈیم میں ہزاروں لوگوں کے سامنے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا اور ایک ہارلم اسکول کا دورہ کیا. پوپ امریکہ کے اپنے دورے کا اختتام اتوار کے روز ویٹیکن کے زیر اہتمام خاندانوں کے اجلاس میں شرکت اور ایک کھلے عام دعائیہ تقریب کے انعقاد سے کریں گے, جس میں توقع ہے کہ لگ بھگ 20 لاکھ لوگ شریک ہوں گے. پوپ, جو ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں, انہوں نے جمعے کے روز اقوام متحدہ کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے دنیا بھر سے غربت مٹانے اور ماحولیات کو محفوظ بنانے کی اہمیت پر زور دیا تھا. تفصیلات نیو یارک سے محمد عاطف کی اس رپورٹ میں.
واشنگٹن میں 3 مصروف دن گزارنے کے بعد اپنے دورے کے 4th دن پوپ نے نیو یارک میں اقوام متحدہ میں خطاب کیا. پوپ فرانسس اقوام متحدہ سے خطاب کرنے والے 5ویں پوپ ہیں. اپنے خطاب میں انہوں نے ماحولیاتی تحفظ اور غربت کے خاتمے کے لیے رہنماؤں کو مخاطب کیا اور ان سے اپیل کی کہ وہ عوام کی بنیادی ضرورتیں پوری کریں.
وہ کہہ رہے ہیں, ان مردوں اور خواتین کو شدید غربت سے باہر نکالنے میں مدد دینے کے لیے ہمیں ان کا مستقبل ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ انہیں تعلیم تک رسائی ملے,
لڑکیوں کو بھی جنہیں بعض علاقوں میں یہ حق نہیں دیا جاتا.
پوپ فرانسس نے دنیا بھر کے رہنماؤں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ وہ ماحولیات کے دفاع کے لیے صرف وعدوں کے بجائے ٹھوس اقدامات کریں. انہوں نے کہا کہ ماحولیات کی تباہی انسانیت کی تباہی ہے. اقوام متحدہ کے بعد پوپ گراؤنڈ زیرو پر 11 ستمبر 2001 کے حملوں میں ہلاک ہونے والوں کی یادگار پر گئے, جہاں انہوں نے ورلڈ ٹریڈ ٹاورز پر حملوں میں ہلاک ہونے والے ایمرجنسی اہلکاروں کے خاندانوں سے ملاقات کی. پوپ نیو یارک کے سینٹرل پارک بھی گئے, جہاں انہیں ایک نظر دیکھنے کے لیے ٹکٹس خرید کر لاکھوں افراد جمع ہوئے تھے. پوپ فرانسس کا نیو یارک کا دورہ میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ایک دعائیہ تقریب کے ساتھ ختم ہوا, جہاں گلوکار ہیری کانگ جونیئر, جینیفر ہڈسن اور گلوریا اسٹیفن نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. ہفتے کا دن فلیڈیلفیا میں گزارنے کے بعد اتوار کو پوپ فرانسس واپس روم کے لیے پرواز کریں گے. محمد عاطف, وائس آف امریکہ, نیو یارک.
امریکی وزیر خارجہ جان کیری ایران کے جوہری معاہدے کے نفاذ پر گفتگو کے لیے ہفتے کے روز نیو یارک میں ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ مذاکرات 18 اکتوبر سے صرف ایک ماہ سے بھی کم عرصہ قبل ہو رہے ہیں, جب ایران کو معاہدے کی شقوں پر لازمی طور پر عمل درآمد شروع کرنا ہوگا. ایران کو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے یورینیم کے اپنے ذخیرے کم کرنا ہوں گے, ہزاروں سینٹریفیوجز ہٹانے ہوں گے اور جوہری تنصیبات میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. تہران کو توقع ہے کہ اس کے خلاف پابندیاں اس وقت اٹھا لی جائیں گی جب جوہری توانائی کا بین الاقوامی ادارہ یہ توثیق کر دے گا کہ ایران معاہدے کی تعمیل کر رہا ہے. مسٹر کیری اور مسٹر ظریف کے درمیان مذاکرات کے دوران توقع ہے کہ شام کا بحران بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا. امریکی ایوان نمائندگان جان بینر کی جانب سے اس اچانک اعلان کے بعد کہ وہ اسپیکر کے طور پر مستعفی ہو رہے ہیں نئی قیادت کا انتخاب کر رہے ہیں. مسٹر بینر نے جمعے کے روز کہا تھا کہ وہ اپنی قیادت پر طویل تنقید کی وجہ سے اکتوبر کے آخر تک اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے. اس بارے میں ایک رپورٹ اب سے کچھ دیر کے بعد پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم پیش کریں گے. برکینا فاسو کے رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے ایک ناکام فوجی انقلاب کی کوشش کرنے والے اعلی صدارتی گارڈ یونٹ کو تحلیل کر دیا ہے. یہ اقدام اس کے بعد سامنے آیا جب اس ہفتے کے شروع میں عبوری صدر کفانڈو اور وزیر اعظم عیسا زادہ کو ایک عبوری حکومت کے طور پر بحال کر دیا گیا. برکینا فاسو کے وزیر اعظم عیسا زیدہ نے کہا, ہم ایک تفتیشی کمیشن قائم کریں گے جو ایک پروفیشنل انداز سے کام کرے گا تاکہ ہمیں بتا سکے کہ اس میں اصل کردار کس کا تھا اور کس نے کیا کردار ادا کیا تھا اور کوئی بھی کس حد تک اس میں ملوث تھا. بلا شبہ تفتیش کے نتائج کے بعد انصاف کیا جائے گا. اور سلووینیا کے وزیر اعظم نے ترقیات سے متعلق اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کو بتایا کہ تارکین وطن کا بحران ایک ایسے فوری اقدام کا متقاضی ہے جو اس دوہرے چیلنج کی بنیادی وجہ سے نمٹتا ہو. ہفتے کے روز مائرو کیرار نے نیو یارک میں کہا کہ سلووینیا اور دوسرے یورپی ملک یورپ میں بحران کے حل سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرے ملک نے دوسرے یورپی ملکوں کے ساتھ مل کر یورپ میں تارکین وطن کے موجودہ بحران کے حل کے لیے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے. ہمارے اقدام کے بنیادی اصول انسانیت اور یکجہتی لیکن سیکیورٹی پر بھی مبنی ہیں. ہمیں غیر قانونی ترک وطن کے مسئلے سے نمٹنے اور تارکین وطن اور انسانوں کی اسمگلنگ کے انسداد کے لیے اپنی کوششوں کو مجتمع کرنا چاہیے. اور ایک ایسی ہی پیش رفت میں کروشیا نے جمعے کے روز سربیا کے ساتھ واقع مرکزی سرحدی گزرگاہ پر پابندیاں اٹھا لیں اور ان کی مشترکہ سرحد پر ہزاروں تارکین وطن کی آمد کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک ہفتے کی مزاحمت کا خاتمہ کر دیا. اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. ہمارا پروگرام جاری ہے, سنتے رہیے. یورپ میں بڑی تعداد میں داخل ہونے والے پناہ گزینوں کی حالت زار ان اہم موضوعات میں سے ایک ہے جو اگلے ہفتے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عالمی رہنماؤں کے اعلی سطحی اجلاس میں زیر غور آئیں گے. پام ڈاکنز کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل.
ایک ایسے وقت میں جب آسٹریلیا پہنچنے والے پناہ گزینوں کی طرح یورپ کے اندرونی علاقوں میں پناہ گزینوں کی آمد کا سلسلہ مسلسل جاری ہے, امریکہ اور دوسری عالمی طاقتیں انسانی ہمدردی کے اس بڑھتے ہوئے بحران کو روکنے میں مدد کے لیے کئی دوسرے پہلوؤں پر غور کر رہی ہیں. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس کے لیے آئندہ ہفتے 150 سے زیادہ صدور اور وزیر اعظم اکٹھے ہوں گے, تو پناہ گزینوں کا یہ مسئلہ اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر سر فہرست ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ اور G7 کے نام سے موسوم دنیا کی 7 بڑی صنعتی جمہوریتوں کے رہنما بھی منگل کے روز پناہ گزینوں اور انسانی ہمدردی کے مسائل پر ایک فورم کا انعقاد کریں گے. آبادی, پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے امور سے متعلق امریکی معاون وزیر خارجہ این رچرڈ کا کہنا ہے
I know that different governments are interested in helping to raise more funds from other governments.
مجھے علم ہے کہ دنیا کی مختلف حکومتیں دوسرے ملکوں سے زیادہ رقوم اکٹھی کرنے اور ان حکومتوں کو اس کام میں شامل کرنے کے لیے مدد دینے میں دلچسپی رکھتی ہیں جو اس وقت انسانی ہمدردی کے مسائل کے حل میں کوئی بڑا کردار ادا کرنے کے لیے زیادہ فعال نہیں ہیں۔ اس ہفتے کے شروع میں یورپی یونین کے وزرائے داخلہ نے یورپی بلاک کے تمام ملکوں میں 120,000 سے زیادہ پناہ گزینوں کی دوبارہ آبادکاری کے ایک منصوبے کی منظوری دی تھی۔ یورپی یونین نے شام کے ان باشندوں کی مدد کے لیے $1 ارب سے زیادہ کے فنڈز فراہم کرنے کا بھی وعدہ کیا تھا جو اپنے پڑوسی ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں۔ امریکہ بھی انسانی ہمدردی سے متعلق پہلے سے زیادہ امداد دے رہا ہے اور اس نے اگلے سال کے دوران پناہ گزین قبول کرنے کی حد میں 85,000 تک کی توسیع کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے جن میں شام کے کم از کم 10,000 پناہ گزین شامل ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے الفاظ ہیں
We're doing what we know we can manage immediately. What we feel we can do
ہم وہ کچھ کر رہے ہیں جس کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کا فوری بندوبست کر سکتے ہیں اور جس کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ ہم اپنے سسٹم کے دائرہ کار میں اور بجٹ کے حوالے سے درپیش مشکلات کے اندر رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیم ہیومن رائٹس واچ کے ایک عہدیدار بل فریلک نے وائس آف امریکہ سے اسکائپ پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی وعدہ کوئی ڈرامائی نوعیت کا نہیں ہے۔
I think it's an increase, it's overdue in fact, because last year there were only
وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسا اضافہ ہے جس میں پہلے ہی کافی تاخیر ہو چکی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال شام کے ان پناہ گزینوں کی تعداد محض 100 افراد سے کچھ زیادہ تھی جنہیں امریکہ میں دوبارہ آباد کیا گیا تھا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اب جبکہ امریکہ کو اپنی کوششوں میں اضافے کی ضرورت پڑ سکتی ہے تو ان ملکوں کی جانب سے بھی مزید مدد فراہم ہونی چاہیے جو پناہ گزینوں کے موجودہ بحران میں الگ تھلگ رہے ہیں۔ ایک امریکی تھنک ٹینک بروکنگ انسٹیٹیوٹ کے میتھیو گراواگیلا کہتے ہیں
We can think of other countries taking in greater numbers of asylum seekers. I'm thinking of Canada. I'm thinking
ہم ان ملکوں کو زیر غور لا سکتے ہیں جو پناہ کے متلاشی افراد کو زیادہ تعداد میں قبول کر سکتے ہیں۔ میں کینیڈا کے بارے میں سوچ رہا ہوں، میں آسٹریلیا کے متعلق سوچ رہا ہوں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت کہ پناہ کے متلاشی یورپ میں داخل ہو رہے ہیں مغربی طاقتوں کے لیے ایک انتباہ کا کام کر سکتی ہے کہ وہ مشرق وسطی کے ان ملکوں کو زیادہ رقوم فراہم کریں جو پناہ گزینوں کے بحران سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ اگر کبھی کوئی خدا نخواستہ بیمار پڑ جائے اور ڈاکٹر کسی سرجری کا کہہ دے تو دل دہل جاتا ہے، اور اگرچہ اب بڑے سے بڑا آپریشن انتہائی کامیابی سے مکمل ہو جاتا ہے اور طبی ماہرین جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے انسانی جسم پر کامیابی سے نشتر چلا کر جلد سے جلد صحت یاب بھی کر دیتے ہیں، مگر پھر بھی سرجری سے دل ڈرتا ہے، اور ہو بھی جائے تو ہر مریض چاہتا ہے کہ اس کے زخم جلد سے جلد بھر جائیں اور زخم کا نشان بھی نہ رہے۔ مگر روایتی طریقے سے لگائے گئے ٹانکے، کلپس اور انتہائی جدید گلو کے بھی اپنے اثرات ہوتے ہیں۔ اب اسرائیلی سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے لیزر سے ایک طریقہ ایجاد کیا ہے جس سے سرجری کے بعد زخم کو ایسے بند کیا جائے گا کہ کوئی نشان باقی نہیں رہے گا۔ اشروں سے ڈاکٹر جانتے ہیں کہ جسم میں کسی جگہ لگایا گیا کٹ گرم آلے سے جڑ جاتا ہے، لیکن ویلڈنگ کے لیے استعمال ہونے والے آلے کے ساتھ بھی مسائل رہے ہیں۔ تل ابیب یونیورسٹی میں اپلائیڈ فزکس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ابراہیم کیٹزر کہتے ہیں
If you hit a spot on an incision to temperatures lower than say 50 or 55 degrees centigrade, nothing happens.
اگر آپ کسی زخم میں ٹانکے لگاتے ہوئے درجہ حرارت 50 سے 55 درجے سینٹی گریڈ تک رکھتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، اور اگر آپ 65 درجے سے اوپر جائیں تو پھر نشان پڑ جاتا ہے۔ کیٹزر کی سربراہی میں ایک ٹیم نے ایسا لیزر تیار کیا ہے جو انفرا ریڈ لائٹ یا ہیٹ پیدا کرتا ہے، اور ساتھ ہی جس ٹشو پر اسے استعمال کیا جائے اس کا درجہ حرارت بھی کنٹرول کرتا ہے۔ کیٹزر کہتے ہیں
We carried out experiments on a large number of tissues on skin, on cornea,
ہم نے بڑے پیمانے پر خلیات پر، جلد پر، آنکھ کے پردے، کورنیا پر اور خون کی نالیوں وغیرہ پر تجربات کیے ہیں، اور ہمارے کام میں بتدریج بہتری آئی ہے. ایک واحد آپٹیکل فائبر سے جو ہیٹ نکلتی ہے وہ ہڈیوں کو خلیوں سے جوڑنے والے کنیکٹو ٹشو میں موجود پروٹین یا کالاجن کے مالیکیول پیدا کرتی ہے اور یوں زخم جڑ جاتا ہے. ایچیل آف میڈیکل سینٹر میں آنکھوں کے سرجن ڈیوڈ ورسانو کہتے ہیں کہ اس سے خون کی نالیوں اور اعصاب کی انتہائی نازک سرجری میں ایک نئی مدد ملے گی. اس طریقے کو مردہ گائے کے کارنیا پر لگائے گئے زخم پر کامیابی سے آزمایا گیا ہے. ورسانو کہتے ہیں
The advantages of the procedure are that we can get bonding to be probably much stronger than with sutures.
اس طریقے سے زخم جوڑنے کا فائدہ غالباً یہ ہے کہ ٹانکوں کی نسبت یہ زیادہ مضبوطی سے جڑ جاتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ سرجری کا نشان بھی ٹانکوں کی نسبت کم ہوگا اور رفتہ رفتہ یہ طریقہ بہتر اور محفوظ تر ہوتا جائے گا. اب تک لیزر کے اس طریقے سے 10,000 مریضوں کے زخم جوڑے گئے اور وہ معمولی سا نشان چھوڑ کر مندمل ہو گئے. محققین کا کہنا ہے کہ اس طریقے میں اور بہتری لا کر اسے وسیع پیمانے پر استعمال میں لایا جائے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ قمر عباس چافری.
We've seen the fastest economic growth in over a decade. Our deficit.
یہ تھے صدر براک اوباما جو منگل 20 جنوری کو اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کر رہے تھے. انہوں نے ملکی حالات, معیشت, سلامتی اور خسارے سمیت دیگر ملکی امور پر کانگریس کو آگاہ کیا. وہ کانگریس کو بتا رہے تھے کہ ایک عرصے کے دوران ہم نے معیشت میں تیز ترین ترقی دیکھی, ہمارا خسارہ 2/3 کم ہوا ہے, حصص کی مارکیٹ میں دگنا اضافہ ہوا ہے اور افراط زر گزشتہ کئی عشروں کے دوران اپنی کم ترین سطح پر ہے. یہ ایک اچھی خبر ہے. یہ اسٹیٹ آف دا یونین خطاب امریکہ کی ایک قدیم روایت تھے. امریکی آئین کی آرٹیکل 2 سیکشن 3 کلاز 1 میں کہا گیا ہے کہ صدر کو وقتاً فوقتاً ملکی حالات کے بارے میں کانگریس کو مطلع کرنا چاہیے اور آنے والے دنوں کے لیے اپنے ایجنڈے کے بارے میں بھی بتانا چاہیے. تاہم صدر پر یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ خود جا کر کانگریس کے سامنے تقریر کرے, وہ کسی بھی ذریعے سے کانگریس کو مطلع کر سکتا ہے. لیکن اب ایک عرصے دراز سے یہ روایت بن گئی ہے کہ صدر خود کانگریس میں جا کر اسٹیٹ آف دا یونین خطاب کرتا ہے. کانگریس کے لیے پہلا باقاعدہ پیغام یا خطاب ملک کے پہلے صدر جارج واشنگٹن کا تھا. 8 جنوری 1790 کو عبوری دارالحکومت نیو یارک میں انہوں نے کانگریس کے مشترکہ اجلاس کے سامنے خطاب کیا. پھر 1801 میں صدر تھامس جیفرسن نے ذاتی طور پر کانگریس میں جا کر خطاب کرنے کا طریقہ ترک کر دیا اور ایک تحریری پیغام لکھ کر بھجوایا جو کوئی کلرک پڑھ کر سنا دیتا. یہ سلسلہ 1913 میں اس وقت تک جاری رہا جبکہ صدر وڈرو ولسن نے خود کانگریس میں جا کر خطاب کرنے کا طریقہ بحال کیا, لیکن بہرحال اس کے بعد بھی باسدور نے بذات خود جا کر خطاب نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور تحریری بیان بھیجنے پر اکتفا کیا. ایسا کرنے والے آخری صدر جمی کارٹر تھے. برسوں تک اس تقریر کا حوالہ دی پریسیڈنٹس اینول میسج ٹو کانگریس کے طور پر دیا جاتا رہا, لیکن اسٹیٹ آف دا یونین کی اصطلاح پہلی بار 1934 میں اس وقت سامنے آئی جب صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ نے یہ اصطلاح استعمال کی اور اس کے بعد سے یہ اصطلاح قبول کر لی گئی ہے اور اس خطاب کو اسی نام سے جانا جاتا ہے. 1936 میں صدر روزویلٹ نے رات کے وقت یہ خطاب کرنے کی روایت قائم کی. اس سے قبل صرف ایک بار یہ خطاب رات میں اس وقت کیا گیا تھا جب صدر وڈرو ولسن نے کانگریس سے امریکہ کے جنگ عظیم اول میں شامل ہونے کا اعلان کرنے کے لیے کہا تھا. یہ اجلاس رات میں ہوا تھا اور اس کے بعد سے ہمیشہ رات ہی کو ہوتا ہے. امریکہ کی سیاست اور حکومت میں اس خطاب کی بڑی اہمیت ہے اور صدر اپنی کامیابیوں اور آئندہ کے لیے اپنے ایجنڈے کی وضاحت کرتا ہے. جیسے اس سال صدر اوباما نے گزشتہ 6 سال کے دوران سیاسی, معاشی اور خارجہ پالیسی اور سلامتی وغیرہ کے محاذوں پر اپنی حکومت کی کامیابیوں کا اعلان کیا. اور صاحب چلتے چلتے ایک دلچسپ بات بھی اس حوالے سے اپنے سننے والوں کو بتاتے چلے کہ جب یہ خطاب ہوتا ہے جہاں صدر, ان کی پوری کابینہ اور پوری کانگریس ہوتی ہے, تو وہاں اس خطرے کے پیش نظر کہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے جس میں صدر کی جانشینی کرنے والے وہ سب لوگ جن کی ترتیب کے لحاظ سے ایک طویل فہرست ہے نہ رہیں, تو کابینہ کے ایک رکن کو باہر رکھا جاتا ہے تاکہ اس صورت میں وہ حکومت کی ذمہ داریاں سنبھال سکے. اس کے علاوہ 11 ستمبر 2001 کے حملوں کے بعد کانگریس کے چندرکان کو بھی نامعلوم مقام پر اس خطاب کے دوران بھیج دیا جاتا ہے جہاں وہ تقریر ختم ہونے تک رہتے ہیں تاکہ کسی حادثے کی صورت میں کانگریس کے ایک حصے کے طور پر کام کر سکیں. عمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو وی او اے ڈاٹ کام پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
مکہ مکرمہ کے قریب مینا میں مناسک حج کی ادائیگی کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے، جس میں سینکڑوں حجاج ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے، لاپتہ ہونے والے پاکستانی حاجیوں کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ 25 برسوں کے عرصے میں ہونے والے اس مہلک ترین سانحے کے بعد درجنوں پاکستانی اپنے ساتھیوں اور گروپ سے بچھڑ گئے تھے، جنہیں سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانہ اور سعودی عہدیدار تلاش کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور اقتصادی تعاون میں اضافہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی معاون وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں اسحاق ڈار سے ملاقات میں پاکستان میں امن و امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کے باعث عارضی طور پر متاثر ہونے والوں کی دوبارہ آباد کاری کے عمل میں مدد دینے کی پیشکش کی۔ مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار ان دنوں امریکہ کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے معاون سیکرٹری برائے اقتصادی ترقی و توانائی کیتھرین نیولے سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ پاکستانی وزارت خزانہ سے جاری ایک بیان کے مطابق واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات میں باہمی تجارت میں اضافے، سرمایہ کاری اور اقتصادی شعبے میں تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ امریکی معاون سیکرٹری برائے اقتصادی ترقی و توانائی کیتھرین نے بے گھر افراد کی بحالی کے لیے پاکستان کی کوششوں میں مدد کی پیشکش بھی کی۔ دہشت گردوں کے خلاف کاروائیوں کے بعد پاکستان کے قبائلی علاقوں سے لاکھوں افراد عارضی طور پر اپنا گھر بار چھوڑ کر دوسرے علاقوں میں منتقل ہوئے، جن میں سے بعض کی واپسی اور بحالی کا عمل جاری ہے۔ امریکی معاون سیکرٹری کیتھرین نے پاکستان میں سلامتی کی صورتحال میں نمایاں بہتری کو سراہا۔ ملاقات میں دونوں عہدیداروں نے سرحدی علاقوں میں امن و سلامتی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے موجودہ حکومت کی اقتصادی اصلاحات سے متعلق بھی اعلیٰ امریکی عہدیدار کو آگاہ کیا اور بتایا کہ حالیہ اقدامات کی وجہ سے نہ صرف مہنگائی کی شرح میں نمایاں کمی آئی بلکہ مالی خسارہ بھی کم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت خاص طور پر توانائی، زراعت اور بڑے پیداواری منصوبوں میں سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کے لیے بنیادی اصلاحات جاری رکھے گی۔ دراصل امریکہ کی نائب سیکرٹری برائے خزانہ سارا بلوم باکسن سے ملاقات میں اسحاق ڈار نے کہا کہ امریکی منڈیوں تک پاکستانی مصنوعات کی رسائی، خاص طور پر ٹیکسٹائل کی صنعت کی برآمدات بڑھانے میں مدد کی جائے۔ اسحاق ڈار نے روا ہفتے ہی پاکستان کی طرف سے عالمی منڈی میں $50 کروڑ کے یورو بانڈز کے اجراء سے متعلق بھی امریکی عہدیداروں کو آگاہ کیا۔ پاکستانی وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ عالمی اسٹاک مارکیٹ کی موجودہ صورتحال میں پاکستانی بانڈز کا کامیاب اجراء ان کے ملک کی اقتصادی صورتحال پر اعتماد کی گمازی کرتا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور چین بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مدد کے خلاف تعاون میں اضافے پر رضامند ہو گئے ہیں۔ واشنگٹن میں امریکی صدر اوباما اور ان کے چینی ہم منصب زی جن پنگ کے درمیان مذاکرات کے ایک روز بعد وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کیا، جس میں کہا گیا کہ دونوں ملک متعدد امور پر مشترکہ موقف تلاش کر چکے ہیں۔ چینی لیڈر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں، جہاں پیر کے روز سالانہ بحث شروع ہوگی، اپنا پہلا خطاب بھی کریں گے۔ پوپ فرانسس ہفتے کے روز فلاڈلفیا پہنچ گئے ہیں تاکہ وہ اس پر پوری توجہ مرکوز کر سکیں جنہیں ویٹیکن ان کے تاریخی دورے کے سب سے اہم سامعین سمجھتا ہے، اور وہ ہے خاندان۔ پوپ وہاں نیو یارک سے پہنچے تھے، جہاں جمعے کے روز انہوں نے اقوام متحدہ میں اجلاس کرنے والے عالمی رہنماؤں سے آب و ہوا کی تبدیلی اور غربت سے مقابلے اور تنازعوں سے فرار ہونے والے پناہ گزینوں کے تحفظ میں رہنمائی کی اپیل کی۔ نیو یارک میں پوپ نے میڈیسن اسکوائر گارڈن میں ہزاروں لوگوں کے سامنے دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا تھا اور ایک ہرلم اسکول کا دورہ کیا۔ پوپ امریکہ کے اپنے دورے کا اختتام اتوار کے روز ویٹیکن کے زیر تمام خاندانوں کے اجلاس میں شرکت اور ایک کھلے عام دعائیہ تقریب کے انعقاد سے کریں گے، جس میں توقع ہے کہ لگ بھگ 20 لاکھ لوگ شریک ہوں گے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری ایران جوہری معاہدے کے نفاذ پر گفتگو کے لیے ہفتے کے روز نیویارک میں ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ مذاکرات 18 اکتوبر سے صرف ایک ماہ سے بھی کم عرصہ قبل ہو رہے ہیں جب ایران کو معاہدے کی شقوں پر لازمی طور پر عمل درآمد شروع کرنا ہوگا. ایران کو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے یورینیم کے اپنے ذخیرے کم کرنا ہوں گے، ہزاروں سینٹریفیوجز ہٹانے ہوں گے اور جوہری تنصیبات میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. تہران کو توقع ہے کہ اس کے خلاف پابندیاں اس وقت اٹھا لی جائیں گی جب جوہری توانائی کا بین الاقوامی ادارہ یہ توثیق کر دے گا کہ ایران معاہدے کی تعمیل کر رہا ہے. مسٹر کیری اور مسٹر ظریف کے درمیان مذاکرات کے دوران توقع ہے کہ شام کا بحران بھی ایجنڈے میں شامل ہوگا. امریکی ایوان نمائندگان جان بینر کی جانب سے اس اچانک اعلان کے بعد کہ وہ اسپیکر کے طور پر مستعفی ہو رہے ہیں، نئی قیادت پر غور کیا جا رہا ہے. مسٹر بینر نے جمعے کے روز کہا تھا کہ وہ اپنی قیادت پر طویل تنقید کی وجہ سے اکتوبر کے آخر تک اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے. رپورٹ کی تفصیلات کے مطابق 1990 سے کانگریس کے ایک رکن مسٹر بینر اپنی ریپبلکن پارٹی کے دائیں بازو کی جانب سے متعدد مسائل کے حوالے سے دباؤ میں تھے. یہ رپورٹس بھی تھیں کہ ان ارکان نے دھمکی دی تھی کہ وہ مسٹر بینر کے اسپیکر کے طور پر کردار کو ایک ووٹنگ کے ذریعے چیلنج کریں گے. جمعے کے روز ایک نیوز کانفرنس میں مسٹر بینر نے کہا کہ وہ ایسی کسی ووٹنگ سے نہیں ڈرتے، لیکن ان کا خیال ہے کہ یہ ایوان نمائندگان کے لیے برا ہوگا.
It's become clear to me that this prolonged leadership turmoil would do irreparable harm to the institution.
مجھ پر یہ واضح ہو چکا ہے کہ قیادت پر اس مسلسل تنقید کا ادارے کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. اس لیے آج صبح میں نے اپنے رفقاء کار کو مطلع کر دیا کہ میں اسپیکر کے عہدے سے مستعفی ہو جاؤں گا اور اکتوبر کے آخر تک کانگریس سے استعفی دے دوں گا. یہ الفاظ تھے ایوان کے اسپیکر جان بینر کے. امریکی صدر براک اوباما نے چینی صدر زی کے ساتھ وائٹ ہاؤس میں ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران اس خبر کو ایک صدمہ قرار دیا اور انہوں نے یہ خبر سنتے ہی مسٹر بینر کو ٹیلی فون کیا. انہوں نے اپنے پرانے سیاسی حریف کو ایک اچھا آدمی قرار دیا.
We have obviously had a lot of disagreements and politically we're at different ends of the spectrum. But I will tell you he has always conducted himself with
ہمارے درمیان ظاہر ہے بہت سے اختلافات تھے اور سیاسی طور پر ہم دو مختلف نظریات رکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ میرے ساتھ ہمیشہ شائستگی اور تہذیب سے پیش آتے تھے. انہوں نے جب کبھی کوئی وعدہ کیا اسے پورا کیا، اور میرا خیال ہے کہ اور ممکن ہے کہ سب سے اہم بات ہو کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو یہ سمجھتی ہے کہ حکومت میں رہتے ہوئے آپ جو چاہتے ہیں وہ 100% حاصل نہیں ہوتا، لیکن آپ کو عوام کے کام کرنے کے لیے ان لوگوں کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے جن سے آپ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ اختلافات بعض اوقات شدید ہوتے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی صدر براک اوباما کے. مسٹر بینر جمعے کے روز اپنے قدامت پسند مخالفین کے ساتھ کسی مفاہمت کی کوشش کرتے رہے تاکہ کسی ایسے ممکنہ اقدام سے بچا جا سکے جو اگلے ہفتے فنڈنگ کے اختیار کی مدت کے خاتمے کے بعد وفاقی حکومت کی بیشتر کاروائیوں کے کسی شٹ ڈاؤن کا باعث بن سکے. جان بینر 1990 سے امریکی ریاست اوہایو سے کانگریس کے رکن منتخب ہوتے چلے آ رہے تھے اور انہیں لگ بھگ 5 سال قبل ان کے ریپبلکن ساتھیوں نے ایوان نمائندگان میں اکثریت ملنے کے بعد ایوان کا اسپیکر منتخب کیا تھا. ایوان نمائندگان کی اسپیکرشپ امریکہ کا تیسرا بڑا آئینی عہدہ ہے جس پر براجمان شخصیت امریکہ کے صدر اور نائب صدر کے اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کے قابل نہ رہنے کی صورت میں ملک کی قیادت سنبھالنے کا اہل ہوتا ہے. امریکی ذرائع ابلاغ ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کے پارلیمانی قائد اور کیلیفورنیا سے منتخب رکن کیون میکارتھی کو جان بینر کی جگہ اسپیکرشپ کے لیے مضبوط امیدوار قرار دے رہے ہیں. برکینا فاسو کے رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے ایک ناکام فوجی انقلاب کی کوشش کرنے والے اعلی صدارتی گارڈ یونٹ کو تحلیل کر دیا ہے. یہ اقدام اس کے بعد سامنے آیا جب اس ہفتے کے شروع میں عبوری صدر کفاندو اور وزیر اعظم کو ایک عبوری حکومت کے طور پر بحال کر دیا گیا. یورپی رہنماؤں نے براعظم کے جنوبی ساحلوں پر تارکین وطن کے آنے والے ریلوں کو روکنے کی کوشش میں مشرق وسطی میں شام کے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے $1 ارب سے زیادہ کے فنڈز دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن یورپ کے اندر اس بارے میں بڑی نوعیت کے اختلافات بدستور موجود ہیں کہ ان تارکین وطن کا کیا کیا جائے جو پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں. لندن سے وائس آف امریکہ کے ہنری رجویل کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات سماعت فرمائیے.
My country, together with other European countries, has intensified the activities in resolving the current migration crisis.
رب اغفر لي ولوالدي رب ارحمهما. الحمد لله
کروشیا اور سربیا کی سرحد کے درمیان خزاں کی پہلی بارش میں مسلمانوں کے مذہبی تہوار عید الاضحیٰ کے موقع پر ایک مقامی امام ادریس بزک نے ان ہزاروں پناہ گزینوں اور تارکین وطن کی نماز عید کی امامت کی جو وہاں پہنچے ہوئے ہیں. وہ ان خطرات کی وضاحت کر رہے ہیں جن کا سامنا بلکان کا راستہ اختیار کرنے والے پناہ گزینوں کو کرنا پڑا. امام بزک کے الفاظ: وہ کہہ رہے ہیں کہ اس صورتحال کا بدترین پہلو یہ ہے کہ بہت سے خاندانوں کے افراد لاپتہ ہو گئے ہیں, ان کے بچے لاپتہ ہیں, ان کی بیویاں اور بھائی لاپتہ ہوئے ہیں. یہ صورتحال بہت ہولناک ہے. یورپی ملکوں کے رہنما پناہ گزینوں اور تارکین وطن کے ریلوں کو روکنے کے طریقے ڈھونڈنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. بدھ کے روز ایک ہنگامی اجلاس کے بعد یورپی یونین نے مشرق وسطی میں شام کے باشندوں کی مدد کے لیے اقوام متحدہ اور دوسری امدادی اداروں کو $1.10 billion دینے کا اعلان کیا. یورپی رہنماؤں نے قریبی تعاون اور سرحدوں پر کنٹرول سخت کرنے پر بھی اتفاق کیا. یورپی کونسل کے صدر ڈونلڈ ٹسک کے الفاظ:
It is clear that the greatest tide of refugees and migrants is yet to come.
یہ واضح ہے کہ پناہ گزینوں اور تارکین وطن کا سب سے بڑا ریلا ابھی آنا باقی ہے. اس لیے ضرورت اب اس امر کی ہے کہ اپنے دروازے اور کھڑکیاں کھلے رکھنے کی پالیسی کو درست کیا جائے. یورپی یونین کے کچھ ملکوں نے جرمنی پر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ ہزاروں پناہ گزینوں کو قبول کرنے کی پیشکش کر کے اس بحران کو مزید بھڑکا رہا ہے. تاہم جمعرات کے روز جرمنی کی پارلیمنٹ میں اپنی تقریر کے دوران چینسلر اینگلا مرکیل نے اس بارے میں ایک سخت تر موقف اختیار کیا.
Ebenso gehört dazu eine effektive Rückführung derjenigen, die keinen
Anspruch auf Schutz in der Europäischen Union haben. وہ کہہ رہی ہے کہ یورپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہے ان لوگوں کی مؤثر طور پر وطن واپسی جو یورپی یونین میں قوانین کے تحت تحفظ حاصل کرنے کے حقدار نہیں ہیں. انہوں نے اپنے یورپی اتحادیوں سے ان تنازعات کے حل میں مدد کی اپیل کی جو پناہ گزینوں کے اس بحران کا بنیادی سبب ہے. ایک دفعہ پھر اینگلا مرکیل کے الفاظ: چینسلر مرکیل نے کہا کہ یہ کام صرف بحری اوکیانوس کے پار ہمارے شراکت داروں یعنی امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ روس اور مشرق وسطی کے خطے کے ملکوں کی مدد سے ہی انجام پا سکتا ہے. یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان 120,000 پناہ گزینوں کی اثرینوں تقسیم کے منصوبوں کو سلواکیہ کی جانب سے ایک قانونی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ توقع کی جا رہی ہے کہ صرف اس سال کے دوران پناہ کے متلاشی تقریباً 1,000,000 افراد جرمنی پہنچیں گے. اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں سے متعلق ادارے UNHCR کے ترجمان اینڈری ماہیچچ کہتے ہیں:
It is primarily a refugee crisis, not a migrant one. The vast majority of those who are coming across the Mediterranean, especially this year, are Syrians, Afghans.
یہ بنیادی طور پر پناہ گزینوں کا بحران ہے, نہ کہ تارکین وطن کا. وہ افراد جو خاص طور پر اس سال بحیر روم کو عبور کر کے آ رہے ہیں, ان کی ایک بہت بڑی اکثریت شامی, افغانی اور عراقی باشندوں پر مشتمل ہے. اس سال یورپ پہنچنے والے تمام لوگوں کی 80% تعداد ان ملکوں سے آ رہی ہے جو پناہ گزین پیدا کرنے والے ملک ہیں. یہ الفاظ تھے UNHCR کے ترجمان اینڈری مہیچچ کے. پناہ گزینوں کے لیے کام کرنے والی تنظیموں کا کہنا ہے کہ یورپ کسی طویل مدتی حل پر متفق ہونے سے بہت دور ہے, کیونکہ یورپی یونین کے رکن ممالک کے درمیان اس مسئلے پر گہرے اختلافات بدستور موجود ہیں. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سلووینیا کے وزیر اعظم نے ترقیات سے متعلق اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کو بتایا کہ تارکین وطن کا بحران ایک ایسے فوری اقدام کا متقاضی ہے جو اس دورے چیلنج کی بنیادی وجہ سے نمٹتا ہو. جمعے کے روز مائرو کرار نے نیو یارک میں کہا کہ سلووینیا اور دوسرے یورپی ملک یورپ میں بحران کے حل سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں.
My country, together with other European countries, has intensified the activities in resolving the current migration crisis.
میرے ملک نے دوسرے یورپی ملکوں کے ساتھ مل کر یورپ میں تارکین وطن کے موجودہ بحران کے حل کے لیے اپنی سرگرمیوں میں اضافہ کر دیا ہے. ہمارے اقدام کے بنیادی اصول انسانیت اور یکجہتی لیکن سیکیورٹی پر بھی مبنی ہیں. ہمیں غیر قانونی ترک وطن کے مسئلے سے نمٹنے اور تارکین وطن اور انسانوں کی اسمگلنگ کے انسداد کے لیے اپنی کوششوں کو مجتمع کرنا چاہیے. یہ الفاظ تھے سلووینیا کے وزیر اعظم مائرو کرار کے. ایک ایسی پیش رفت میں کروشیا نے جمعے کے روز سربیا کے ساتھ واقع مرکزی سرحدی گزرگاہ پر پابندیاں اٹھا لی اور ان کی مشترکہ سرحد پر ہزاروں تارکین وطن کی آمد کی وجہ سے پیدا ہونے والی ایک ہفتے کی مزاحمت کا خاتمہ کر دیا. اور برکینا فاسو کے رانماؤں نے گزشتہ ہفتے ایک ناکام فوجی انقلاب کی کوشش کرنے والے اعلی صدارتی گارڈ یونٹ کو تحلیل کر دیا ہے. یہ اقدام اس کے بعد سامنے آیا جب اس ہفتے کے شروع میں عبوری صدر مائیکل کفاندو اور وزیر اعظم یعقوبا اساک زدہ کو ایک عبوری حکومت کے طور پر بحال کر دیا گیا. برکینا فاسو کے وزیر اعظم یعقوبا اساک زدہ نے کہا ہم ایک تفتیشی کمیشن قائم کریں گے جو ایک پروفیشنل انداز سے کام کرے گا تاکہ ہمیں بتا سکے کہ اس میں اصل کردار کس کا تھا اور کس نے کیا کردار ادا کیا اور کوئی بھی کس حد تک ملوث تھا. بلا شبہ تفتیش کے نتائج کے بعد انصاف کیا جائے گا. یہ الفاظ تھے برکینا فاسو کے وزیر اعظم یعقوبا اساک زیدہ کے. صدارتی گارڈ کے ارکان نے گزشتہ ہفتے اقتدار پر قبضے کی کوشش کی تھی جو اس چیز سے ناخوش تھے کہ عبوری حکومت نے سابق صدر کمپورا کے وفادار حامیوں پر ملک کے قومی انتخاب میں حصہ لینے کی ممانعت کر دی تھی. مسٹر کمپورا کو اکتوبر میں ایک مقبول شورش میں اقتدار سے الگ کر دیا گیا تھا. یہ واضح نہیں ہے کہ آیا برکینا فاسو میں 11 اکتوبر کو طے شدہ انتخابات پروگرام کے مطابق منعقد ہو سکیں گے یا نہیں. اسی کے ساتھ اب تک یہ خبریں ختم ہوئیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. ہمارا یہ پروگرام جاری ہے, سنتے رہیے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
دسمبر سن 2013 کے آخر میں مصر کی سیکیورٹی فورسز نے ایک ہوٹل کے کمرے پر چھاپہ مارا جہاں قطر میں قائم الجزیرہ نیٹ ورک کے ملازم 3 صحافیوں نے ایک عارضی اسٹوڈیو قائم کر رکھا تھا. تینوں صحافیوں آسٹریلیا کے پیٹر ٹریسٹ, کینیڈا کے محمد فہمی اور مصر کے بحر محمد کو گرفتار کر لیا گیا. ان پر الزام لگایا گیا تھا کہ وہ جھوٹی ویڈیوز نشر کر رہے ہیں جس کا مقصد مصر کی قومی سلامتی کو نقصان پہنچانا تھا. ان پر یہ بھی الزام تھا کہ یہ معزول صدر محمد مرسی کی اخوان المسلمین کی حمایت کر رہے تھے جو ایک ایسا گروپ ہے جسے مصری حکومت ایک دہشت گرد تنظیم خیال کرتی ہے. ان تینوں پر مقدمہ چلایا گیا اور 2 مرتبہ انہیں قصوروار پایا گیا. جون سن 2014 میں قصوروار ٹھہراتے ہوئے ان میں سے 2 کو 7 سال قید کی سزا سنائی گئی جبکہ 1 کو 10 سال کی سزا ہوئی. نامکمل شہادت کی بنا پر ایک اپیل کورٹ نے دوبارہ مقدمہ چلانے کا حکم دیا. یہ مرحلہ جنوری سن 2015 میں شروع ہوا. ان تینوں کو ایک بار پھر قصوروار پایا گیا اور 29 اگست کو انہیں 3 سال قید کی سزا ہوئی. محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے کہا کہ امریکہ کو ایک مصری عدالت کی جانب سے الجزیرہ کے 3 صحافیوں محمد فہمی, بحر محمد اور پیٹر گریسٹ کے خلاف فیصلے پر سخت افسوس اور تشویش ہے. کسی معاملے کی چھان بین کرنے سے اس کی رپورٹنگ کرنے اور تبصرہ کرنے کے سلسلے میں چاہے اس کا پس منظر غیر مقبول یا متنازع کیوں نہ ہو, پریس کی آزادی کسی بھی آزاد معاشرے کے لیے کلیدی حیثیت رکھتی ہے اور جمہوری فروغ کے لیے لازم ہے. ہم مصر کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ اس فیصلے کا مداوع کرنے کے لیے تمام دستیاب طریقہ کار سے کام لے جس سے اظہار رائے کی بنیادی آزادی مجروح ہوتی ہے جو استحکام اور ترقی کے لیے ضروری ہے. ان تینوں افراد کو قصوروار پا کر مصر کی حکومت نے یہ اشارہ دیا ہے کہ صحافیوں پر محض خبروں کی رپورٹنگ کرنے کی وجہ سے مقدمہ چلایا جا سکتا ہے اور انہیں قید کی سزا دی جا سکتی ہے. کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ یعنی صحافیوں کے تحفظ کے لیے قائم تنظیم نے بتایا کہ 1 جولائی سن 2015 تک کم سے کم 18 صحافی اپنی رپورٹنگ کی بنا پر مصر میں جیل میں قید ہیں. اگر ایک بھی صحافی قید میں ہو پھر بھی یہ بہت بڑی بات ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتا ہے www.voanews.com/editorial۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ دنیا بھر میں پلاسٹک کا استعمال اتنی کثرت سے ہوتا ہے کہ اس کے نقصانات پر کبھی توجہ ہی نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے استعمال کے نئے نئے انداز سامنے آ رہے ہیں۔ آپ نے 3D پرنٹنگ کے بارے میں تو سنا ہوگا، اس میں بھی ایک عنصر ایسا استعمال ہوتا ہے جو پلاسٹک میں بھی پایا جاتا ہے، اور اب اس کی وجہ سے ماحولیات کا ایک نیا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، اور وہ ہے نائلون پاؤڈر۔ چنانچہ خیال پیدا ہوا ہے کہ اب اس کا کیا کیا جائے، اور اسی خیال کے تحت برطانیہ میں طلبہ کا ایک گروپ ایک ایسا طریقہ سامنے لانے کی کوشش کر رہا ہے جس کی مدد سے اس کو فرنیچر میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ 3D پرنٹنگ میں استعمال ہونے والا ایک طریقہ SLS یا سلیکٹیو لیزر سنٹرنگ کہلاتا ہے۔ اس میں دھات یا پلاسٹک پاؤڈر استعمال ہوتا ہے جو نائلون ہے، اور اس سے بہت سی اشیاء تیار کی جاتی ہیں، مگر اس کا 44% حصہ باقی بچ جاتا ہے۔ لندن کے رائل کالج آف آرٹ کے طالب علم فیبیو ہینڈری اور سنگی چوئی نے اس نائلون پاؤڈر کو سخت کر کے ٹھوس اشیاء بنانے کا ایک سادہ سا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ اس طریقے میں پہلے نکل کرومیم کا ایک تار مطلوبہ شے کی شکل میں موڑ لیا جاتا ہے، اسے ایک کنٹینر میں رکھ کر نائلون پاؤڈر اور ریت کے مرکب سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ پھر کنٹینر کو بجلی سے منسلک کر دیا جاتا ہے یا پھر کار کی بیٹری وغیرہ سے۔ کچھ ہی دیر میں یہ مرکب تار کے ارد گرد پختہ ہو جاتا ہے۔ فیبیو ہینڈری کہتے ہیں،
فار انسٹنس وی کریٹ دی سٹرکچر آف دی وائر، فل ان دی مکسچر میٹیریل، ٹرن آن دی ہیٹ فار 20 منٹس، اینڈ آفٹر،
مثال کے طور پر ہم تار کی مدد سے خاکہ بنا لیتے ہیں، مرکب اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور 20 منٹ کے لیے اسے حرارت پہنچاتے ہیں، اور آپ کو فرنیچر کی ایک ایسی قسم حاصل ہو جاتی ہے جو کسی اور طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس فرنیچر کی مضبوطی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اسے حرارت کتنی دیر تک پہنچائی گئی۔ ان دونوں طلبہ نے 12 خوبصورت سٹول نمائش کے لیے پیش کیے۔ سنگائی چوئی کہتے ہیں،
It requires no mold. It doesn't use heavy equipment. It's very easy and simple to make. And
اسے سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں بھاری ساز و سامان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسے بنانا بہت آسان ہے اور یہ پائیدار بھی ہے۔ اسے شکل دینے کے لیے بہت زیادہ توانائی کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان طالب علموں نے تجرباتی طور پر سٹول بنائے تاکہ اب مختلف بیکار مادوں کو مفید اشیاء میں تبدیل کرنے کے طریقے تلاش کیے جا سکیں۔ ہینڈری اور چوئی کہتے ہیں کہ امید ہے ان کا طریقہ صنعتی طور پر استعمال کیا جائے گا، اور پھر 3D سے پیدا ہونے والے نائلون پاؤڈر کی مقدار خاصی حد تک کم کی جا سکے گی۔ چنانچہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں، اور کسی بھی طور استعمال کی جا سکتی ہے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سر اور سنگیت کی ملکہ، تفصیلات فکر و فن میں۔
ہماری سانسوں میں آج تک وہ ہے نا کی خوشبو مہک رہی ہے۔
ترنم کی ملکہ اللہ وسائی نے 21 ستمبر کو قصور شہر میں آنکھ کھولی۔ وہ موسیقار مدد علی اور فتح بی بی کی 11 اولادوں میں سے ایک تھیں۔ 5 برس ہی کی تھیں کہ سر اور سنگیت کی کشش نے انہیں فن کی جس دنیا میں قدم رکھنے پر مجبور کیا، وہاں انہوں نے 7 عشرے گزارے اور اللہ وسائی سے نور جہاں اور پھر ملکہ ترنم بن کر کروڑوں دلوں پر راج کیا۔ جب اللہ وسائی نے گلوکاری سے زیادہ اداکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا تو ان کا خاندان قصور سے کلکتہ سے دھار گیا، اور یوں اللہ وسائی بیبی نور جہاں کے نام سے پکاری جانے لگی۔ انہوں نے کے ڈی مہرا کی فلم پنڈ دی کڑی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بعد فلم مصر کا ستارہ میں اداکاری کے ساتھ ساتھ اپنی آواز کا جادو بھی جگایا۔ کچھ عرصے بعد وہ لاہور چلی گئیں اور وہیں سر اور ساز کی دنیا میں اپنی پہچان بنائی۔ پہلا گیت تھا جو نور جہاں نے فلم گل بکاؤلی کے لیے ریکارڈ کروایا. کچھ عرصے بعد وہ ممبئی چلی گئیں اور مزید کچھ فلموں میں کام کیا. لتا منگیشکر اور آشا بھوسلے کے ساتھ فلم بڑی ماں میں انہوں نے اہم کردار ادا کیا. زہرا بائی امبالے والی اور امیر بائی کرناٹکی کے ساتھ مل کر ایک قوالی گائی جو ان کے فنی سفر میں سنگ میل ثابت ہوئی. یہ جنوبی ایشیا کی فلموں میں نسوانی آواز میں گائی گئی پہلی قوالی تھی. متحدہ ہندوستان میں مرزا صاحبہ نور جہاں کی آخری فلم تھی. 1947 کے بعد وہ اپنے شوہر شوکت حسین رضوی کے ساتھ کراچی چلی گئیں اور پھر پاکستان میں بننے والی کئی فلموں میں کام کیا جن میں چنوے، دوپٹہ، مرزا غالب اور انارکلی کے علاوہ کئی فلمیں شامل ہیں.
مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب ناما
اداکاری کو خیر بات کہنے کے بعد نور جہاں نے مکمل طور پر سر اور سنگیت کو توجہ دی اور ملکہ ترنم کے خطاب سے پکاری گئیں. ان کو کئی اعزازات سے نوازا گیا جس میں پاکستان کا سب سے بڑا اعزاز تمغہ امتیاز بھی شامل ہے. نور جہاں کی شہرت کو 1965 میں گائے گئے قومی ترانوں نے بام عروج تک پہنچا دیا. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
اور آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں. مکہ مکرمہ کے قریب منا میں مناسک حج کی ادائیگی کے دوران بھگدڑ مچ جانے سے جس میں سینکڑوں حجاج ہلاک اور زخمی ہو گئے تھے لاپتہ ہونے والے پاکستانی حاجیوں کی تلاش جاری ہے. امریکہ نے پاکستان کے ساتھ تجارت، سرمایہ کاری اور تعاون، اقتصادی تعاون میں اضافہ کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے. پاکستان کی وزارت خزانہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی معاون وزیر خزانہ نے واشنگٹن میں اسحاق ڈار سے ملاقات میں پاکستان میں امن امان کی صورتحال میں نمایاں بہتری کو سراہتے ہوئے دہشت گردی کے باعث عارضی طور پر متاثر ہونے والوں کی دوبارہ آباد کاری کے عمل میں مدد دینے کی پیشکش کی. چینی وزارت خارجہ کے مطابق امریکہ اور چین بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور دہشت گردوں کی مالی مدد کے خلاف تعاون میں اضافے پر رضامند ہو گئے ہیں. واشنگٹن میں امریکی صدر براک اوباما اور ان کے چینی ہم منصب زی جن پنگ کے درمیان مذاکرات کے ایک روز بعد وزارت خارجہ نے ہفتے کے روز ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ دونوں ملک متعدد امور پر مشترکہ موقف تلاش کر چکے ہیں. چینی لیڈر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جہاں پیر کی روز سالانہ بحث شروع ہوگی اپنا پہلا خطاب بھی کریں گے. پوپ فرانسس ہفتے کے روز فلاڈیلفیا پہنچ گئے ہیں تاکہ وہ اس پر پوری توجہ مرکوز کر سکیں جسے ویٹیکن ان کے تاریخی دورے کے سب سے اہم سامعین سمجھتا ہے، اور وہ ہے خاندان. امریکی وزیر خارجہ جان کیری ایران جوہری معاہدے کے نفاذ پر گفتگو کے لیے ہفتے کے روز نیو یارک میں ایرانی وزیر خارجہ جاوید ظریف سے ملاقات کر رہے ہیں. یہ مذاکرات 18 اکتوبر سے صرف ایک ماہ سے بھی کم عرصہ قبل ہو رہے ہیں جب ایران کو معاہدے کی شکوں پر لازمی طور پر عمل درآمد شروع کرنا ہوگا. ایران کو معاہدے پر عمل درآمد کے لیے یورینیم کے اپنے ذخیرے کم کرنا ہوں گے، ہزاروں سینٹریفیوجز ہٹانے ہوں گے اور جوہری تنصیبات میں تبدیلیاں لانی ہوں گی. تہران کو توقع ہے کہ اس کے خلاف پابندیاں اس وقت اٹھا لی جائیں گی جب جوہری توانائی کا بین الاقوامی ادارہ یہ توثیق کر دے گا کہ ایران معاہدے کی تعمیل کر رہا ہے. امریکی ایوان نمائندگان جان بینر کی جانب سے اس اچانک اعلان کے بعد کہ وہ اسپیکر کے طور پر مستعفی ہو رہے ہیں نئی قیادت کا انتخاب کیا جا رہا ہے. مسٹر بینر نے جمعے کے روز کہا تھا کہ وہ اپنی قیادت پر طویل تنقید کی وجہ سے اکتوبر کے آخر تک اپنے عہدے سے الگ ہو جائیں گے. یورپی رہنماؤں نے براعظم کے جنوبی ساحلوں پر تارکین وطن کے آنے والے ریلوں کو روکنے کی کوشش میں مشرق وسطی میں شام کے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے $1 ارب سے زیادہ کے فنڈز دینے کا وعدہ کیا ہے. اور سلووینیا کے وزیر اعظم نے ترقیات سے متعلق اقوام متحدہ کے سربراہی اجلاس کو بتایا کہ تارکین وطن کا بحران ایک ایسے فوری اقدام کا متقاضی ہے جو اس دوہرے چیلنج کی بنیادی وجہ سے نمٹتا ہو. جمعے کے روز مائرو کرار نے نیو یارک میں کہا کہ سلووینیا اور دوسرے یورپی ملک یورپ میں بحران کے حل سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور برکینا فاسو کے رہنماؤں نے گزشتہ ہفتے ایک ناکاب فوجی انقلاب کی کوشش کرنے والے اعلی صدارتی گارڈ یونٹ کو تحلیل کر دیا ہے. یہ اقدام اس کے بعد سامنے آیا جب اس ہفتے کے شروع میں عبوری صدر اور وزیر اعظم کو ایک عبوری حکومت کے طور پر بحال کر دیا گیا. اسی کے ساتھ اہم خبروں کا خلاصہ ختم ہوا.
972 جہاں آپ کو ملے گا وائس آف امریکہ.
ساتھ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارا ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے. اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر, پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل اور انجینئر تھے جو گل. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا. حاضر ہوں گے اب سے کچھ دیر کے بعد خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ. اجازت دیجیے, خدا حافظ.